بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم كسيرة كدرس جاريه آج كي نشست من سيرة كدرس نمبر 48 جنگ احد کے میدان میں اس عظیم جنگ کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے، جب جنگ نے اپنا رخ موڑا، ایک کامیاب جنگ تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس جنگ پر مکمل طور پر قابو پا چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی بالکل قریب آ چکی تھی، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ کامیابی کی ابتدا ہو چکی تھی. ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو وہ چھوٹی غلطی پسند آئی، وہ غلطی بھی انجانے میں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے 50 تیر اندازوں کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا، احد کے پہاڑ سے پہلے. احد کے پہاڑ کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی، ایک اونچی جگہ تھی، وہاں پر متعین کیا تھا، اور سیدنا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اور خاص حکم دیے تھے، خاص انسٹرکشنز اور تعلیمات تھی کہ آپ لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. جب بعض صحابہ نے دیکھا ان تیر اندازوں میں سے کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اور اپنی آنکھوں سے اس اونچی جگہ سے دیکھ رہے تھے کہ مشرکین جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے، تو ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، جب تک جنگ میں ہم موجود ہیں، ہم جیتے ہی ہارے، یعنی جب تک جنگ جاری ہے، جنگ تو ختم ہو چکی ہے، وہ دیکھو مشرک جو ہے مشرکین بھاغ رہے ہیں. یہاں سے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس پہاڑی سے اترنا شروع کیا. سید عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 10 صحابہ باقی رہے، اور 40 جو ہیں وہ اتر چکے تھے. خالد بن ولید نے مڑ مڑ کے بار بار اس جگہ کی طرف فوکس کیا ہوا تھا کہ اگر ان لوگوں پر کسی طریقے سے ہم قابو پا لیں، یہ جگہ جو ہے بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی جگہ ہے، پورے احد کی جنگ کے میدان میں جو سب سے عمدہ جگہ تھی وہ یہی جگہ تھی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اس جگہ کا انتخاب کیا. اگرچہ مشرکین پہلے سے تیاری کر چکے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں بڑی خوبصورت اور عظیم طریقے سے تیاری فرمائی تھی. بہرحال جب وہ 40 نیچے اترے تو تیر انداز کم ہو گئے، اور پھر خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ لوگ کم ہو چکے ہیں، اب ان کے قریب ہم جا سکتے ہیں. قریب تو بالکل نہ جا سکے، لیکن احد کے پہاڑ سے پیچھے ہو کر پیچھے سے حملہ کیا، اور ان 10 صحابہ کو بھی وہیں پہ قتل کر کے شہید کر دیا، پھر اس جگہ پہ قابو پا لیا. جب جنگ نے اپنا مخ موڑ دیا، ایک جیتی ہوئی جنگ اب ایک مسئلہ بن گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے، تو مشرکین جو بھاگ رہے تھے ان کو بھی آوازیں دی گئی کہ واپس آ جاؤ، اور ان میں سے مشرکین واپس آنا شروع ہوئے، ایک طرف سے خالد بن ولید، دوسری طرف سے مشرکین، اور درمیان میں مسلمان جو ہیں وہ پھنس گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور حکمت عملی دیکھیں آپ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھے، جب جنگ پر غالب تھے تو مسئلہ نہیں تھا، غالب تھے، لیکن جب اب جنگ نے اپنا رخ موڑا ہے تو سارے کے سارے مشرکین جو تھے ان کی نگاہیں ہر طرف سے یہ خواہش مند تھی کہ ہمیں محمد مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ سے قتل کر دیتے تو جنگ ختم ہو گئی، اور جس مقصد سے وہ اتنی محنت کر کے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، اور بدلہ اور انتقام لینا تھا جنگ بدر کا، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے بھی معاملہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ بہادری والا تھا، حکمت عملی والا تھا، اور وہی راستہ اختیار کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سب سے زیادہ بہادر پوری امت میں بلکہ پوری کائنات میں سمجھتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے تھے یا میدان میں شرک نہیں ہوتے تھے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. جو بزدل ہوتے ہیں وہ ساتھ نہیں نکلتے، اگر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں دوسرے حکم دیتے رہتے ہیں، میدان جنگ تک پہنچ جانا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آیا ہے، اگرچہ لیڈر بھی ہے. بعض لیڈر آگے نہیں جاتے، کسی اور کے لیڈر بنا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات سرائے سے بہت زیادہ ہیں، سرائے تو کم تھے جس میں ایک صحابی کو بھیجتے تھے. پھر عمر کا تقاضا بھی دیکھیں آپ، کچھ 40 یا 50 سال عمر نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھیں آپ، یعنی جب ہجرت کی کیا عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 53 سال، سبحان اللہ. اور یہ سن 3 ہجری یعنی 56 سال کی عمر میں ایک بزرگ ہیں اور خود میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ یہ تھی کہ اگر خاموشی اختیار کرتے اور چھپ جاتے یا خود نکل جاتے، نکل سکتے تھے، باقی صحابہ کا کیا ہوگا؟ اور نبی کے شان یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کے بندہ چلا جائے اپنی جان بچا کے، یہ ناممکن تھا. تو ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ یہ تھا کہ سب کو ایک جگہ میں اکٹھا کیا جائے، منتشر ہو گئے نا. یہ ابھی میں جیسے بیان کروں گا تو عجیب سے ایک عالم ہو گئے، یعنی ان کے لیے ایک انہونی سی کوئی ہونی ہو گیا، عجیب سا ہو گیا، وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا معاملہ ہوگا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، عباد اللہ ہلم الی انا رسول اللہ، اللہ کے بندو آؤ میری طرف، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جانتے اس اعلان کا کیا مطلب ہے؟ مشرکین نے اگر یہ سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے، تو پھر سارے کے سارے اس جگہ پہ حملہ کریں گے، تیر انداز بھی وہیں پہ، نیزے والے بھی وہیں پہ، تلوار والے بھی وہیں پہ، یہ معروف تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اعلان کیا تاکہ سارے صاحب ایک جگہ پہ آ جائیں اور ہم ایک ساتھ مل کے اس چکی سے نکلیں. دو طرف سے پھنس گئے نا، اب نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لگے، ہم یہاں سے نکلے کیسے؟ یہ حکمت عملی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب جنگ نے اپنا رخ موڑا تھا، آپ جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ صرف 9 تھے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار میں سے، 2 مہاجرین میں سے. دو مہاجرین میں سے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، یہ 2 تھے، باقی 7 کم سن جوان تھے انصار میں سے، یعنی جن کی عمریں 21 سال سے زیادہ نہیں تھی، 20-21 سال. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جو ہے گھیر لیا، اور اتنی شدید جنگ ہوئی اس جگہ پہ جب تک صحابہ کرام بہت دور تھے، کوئی یعنی اعلان کے لیے کوئی سپیکر بھی نہیں تھے، کوئی سب لوگ سن لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ آواز دے اعلان کریں پہلے سے گھر چکے تھے، جو قریبی مشرکین تھے وہ تو دیکھ رہے تھے. اور جب آپ نے اعلان کیا اس سے پہلے کہ صحابہ قریب آتے جو دور تھے جن کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ جب جنگ نے اپنا رخ موڑا تو صحابہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے، یہ بتا دوں میں آپ کو. ایک گروہ ایسا تھا جو اتنی ڈر گئے اور انہوں نے قتل غارت ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی ایک افواہ پھیل چکی تھی کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. تو اتنی مایوس ہوئے تو ایک گروہ نے میدان جنگ کو چھوڑ دیا اور رخ کے مدینہ کی طرف، دوسرا گروہ درمیان والا انہوں نے دیکھا کہ بھئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے, وفات بھی پا گئے ہیں, تو زندہ رہنے میں کیا فائدہ ہے؟ تو جس چیز پر وہ شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے, ہم بھی اس راستے پہ جا کے شہید ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی میں اب کیا باقی رہا ہے؟ لیکن ہے اللہ کے لیے, دیکھیں میدان جنگ میں ہے, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, دین کی سربلندی کے لیے ہیں. اور ان میں سے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ, جب ایک گروہ واپس جا رہا تھا تو راستے میں دیکھے سیدنا انس بن نضر, سیدنا انس بن مالک کے چاچا ہیں, اور جنگ بدر بھی ساتھ نہیں تھے. بڑی تمنا کرتے تھے, پورا ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کاش میں بدر میں ہوتا, کاش میں بدر میں ہوتا, اگلی جنگ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں کیا کروں گا. تو جنگ احد کے موقع پر سفر پہ گئے ہوئے تھے, موجود نہیں تھے. سبحان اللہ, جنگ احد آپ جانتے ہیں مشرکین نے خود حملہ کیا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے. اچانک جب خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی, تو جب بعض صاحب واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس بن نضر کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میدان جنگ میں گئے احد کی طرف, تو فوراً گھر جاتے ہی اپنا سامان رکھ کر فوراً نکلے میدان جنگ کی طرف, کوئی آرام نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے میں بھی وہیں جاؤں گا, کیسے ممکن ہے میں تھوڑی دیر کے راحت کر لوں. تو راستے میں جب دیکھا بعض صاحب روتے یار کیا ہو, تو بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. افواہ تھی, اور اس افواہ میں بھی سبحان اللہ ایک پیغام ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے. ابھی سے ایک اپنے ذہن تیار کر لیں, اگر یہ حقیقت بھی ہو جاتا تو تم کرتے کیا؟ کیا اونھے منہ مڑ جاتے, جس سورۃ آل عمران میں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوئے افواہ نہ پھیلتی کبھی, لیکن اللہ نے چاہے شر تو تھا, لیکن شر میں خیر ہے کہ نہیں, تاکہ مومنوں کے ایمان میں یہ بھی ایک چیز کا اضافہ ہو جو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات بھی پانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت بھی آئے, کیونکہ بشر ہیں. ہمیشہ صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی, تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی ذات جو ہمیشہ کے لیے رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. الاول والآخر والظاہر والباطن سبحانہ وتعالی, بس جتنے بھی مخلوقات ہیں سب فنا کے شکار ہیں, سب فنا ہو جائیں گے. انس بن نضر عنہ نے فرمایا تو پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ چلو اس چیز پر ہم بھی مر جاتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے. اور جب قریب ہے تو احد کے پہاڑ کے قریب آ کر یہ کہا, احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, جنت کی خوشبو اس زمین پر, اور ہر طرف سے یعنی خون ہی خون ہے, قتل و غارت ہے, میدان جنگ لگا ہوا ہے, اور خوشبو کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو ان کی زندگی میں ہی چند بشارتیں, ان سے ایک بشارت یہ تھی کہ زندگی میں انہوں نے خود یہ محسوس کیا کہ جنت کی خوشبو ہے, تو پھر جنت بہت قریب آ گئی, اور اشارہ کیا دون احد, یوں اشارہ کر احد کی طرف, اور جس طرف اشارہ کیا سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ کے بعد کہ جب جنگ ختم ہوئی, آگے میں اس کو بیان کروں گا لیکن ابھی بات بیچ میں آ گئی ہے, تو جا کے دیکھا سیدنا انس بن نضر کا, جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جا کے دیکھو صحابہ کرام جو جنگ میں شریک تھے, تو سیدنا انس بن نضر نہیں مل رہے تھے, بڑے کوشش کی دیکھا کوئی نہیں مل رہا تھا. تو پھر ان کی بہن کو بلایا گیا, ان کی بہن نے ان کی اس انگلی سے ان کی شہادت جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی, یہاں سے پہچانا 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے, ناک کاٹ دیا, آنکھیں نکال دی, کان کاٹ دیے, پیٹ چاک کر لیا گیا, مسلح کیا گیا, یعنی شکل کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. تو ان کی جو انگی سے شہادت, یہاں سے ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ انس بن نضر ہیں. سیدنا سعد فرماتے جہاں پر اشارہ کیا تھا واللہ وہیں پر ان کی لاش ہمیں ملی, میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے, دونوں احد اشارہ کیا اسی جگہ پر ان کو ہم نے مرا ہوا دیکھا تھا سبحان اللہ. بہرحال تو پہلا گروہ چلا گیا تھا, دوسرا گروہ پھر واپس آیا, تیسرا گروہ جو تھا صحابہ کرام میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ گئے تھے. سارے آئے کیسے تھے؟ تو پہلے تو یہ 9 تھے, 7 انصار میں سے جوان اور 2 مہاجرین میں سے. جو 7 انصار میں سے تھے, کم سن تھے, جنگ کے تجربہ بھی ایک نیا نیا تھا، تو ان میں سے ایک کے بعد دیگرے جو قتل ہوتے گئے، شہید ہوتے گئے. یہاں تک جو ساتواں تھا سیدنا یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافی زخم لگے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے. تو مشرق آگے سے آتے پیچھے سے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے تلوار ایک کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، کیونکہ وار لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ جانتے ہیں جنگ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی توڑ دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زمین پر بھی گرے تو کندھے پر بھی چوٹ لگی. ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد محسوس کرتے، پورا ایک مہینہ جو کندھے پر چوٹ لگی. تو یزید بن سکن جو رضی اللہ عنہ جو ہیں، اتنی چوٹیں لگی کہ زمین پہ گرے. اب آخری وقت ہے، تو ان کے جو گال تھا نا یزید بن سکن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم کے اوپر تھا، وہیں پر ان کی روح نکلی. یہ شرف دیکھے کہ صحابہ کرام شرف سمجھتے تھے اپنا، کہ زندگی کا آخری لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو. جب ان کی روح نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کوئی گرا ہے، وہ دیکھا ہے یزید بن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہی ان کی صلوات اللہ برکاتہ ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی جو گال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور اپنے جلد اپنے قریب کیا، اپنے گود میں سر لے لیا، اور یہ آخری لمحہ تھا سیدنا یزید بن سکن کی زندگی میں. عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، یہ عمر کھیلنے کی ہوتی ہے، کودنے کی ہوتی ہے، یہ عمر شادی کی عمر ہے، یہ زندگی دنیاوی زندگی کی عمر کہا جاتا ہے، لڑکپن کہا جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام یہ چیزیں نہیں جانتے تھے، وہ ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے. اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے ہماری جان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں، تو اس سے بڑا شرف ہماری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا شرف کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی پر وفات پا گئے. جو دو انصار تھے، جو دو مہاجرین تھے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن وقاص. سعد بن وقاص معروف ہے تیر اندازی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارمی فداک ابی و امی، ان کو مارو سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. اور واحد صحابی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین دونوں کی قربانی کے لیے یہ دعا کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور تیر انداز معروف تھے پورے عرب میں، اتنی خوبصورت تیر انداز، اتنی تیزی سے تیر چلاتے تھے کہ دیکھنا حیران ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے اور فوراً تیر مارتے، سبحان اللہ. اور دوسری طرف سیدہ طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ جو ہیں، اب سات میں سے دو بچ گئے، یہ دو آگے پیچھے ہر طرف سے آ رہے ہیں اور ایک ایک کو روک رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زخم بھی نہ لگے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زخم بھی لگے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بھرپور کوشش کی. یہ نہیں دیکھا ہمارا سر آ رہا ہے، بازو آ رہا ہے، ہمارا چہرہ ہے، ہمارے پیٹھ ہے، کچھ بھی ہے، کہیں پر کئی زخم لگے. بس جنگ احد میں کوئی ایک صحابی رہ بچا بغیر چوٹ کے، بغیر زخم کے. پتہ ہے آپ کو اتنی زخم تھے کہ یعنی ایسی جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری زندگی میں، یعنی جو مشکل ترین اوقات تھے ان میں سے جنگ احد ایک وقت تھا. سبحان اللہ. سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں ایسے کمالات دکھائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے، جو شخص اس دنیا میں اس زمین پر کسی شہید کو چلتے دیکھنا چاہتا تو اس طلحہ کو دیکھ لے. اس دنیا میں اگر کوئی شخص اس زمین پر کسی شہید کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو طلحہ کو دیکھ لے. زندہ شہید کبھی سنے آپ نے؟ وہ شخص زندہ کہ ہے شہید، سبحان اللہ، طلحہ رضی اللہ عنہ. اور ایسے تلوار کے کمال دکھایا سبحان اللہ کہ ان کا جو دائیں ہاتھ شل ہو چکا تھا جنگ احد میں. پتہ ہے طلحہ کا ہاتھ شل ہو چکا، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، ان کا دائیں ہاتھ شل ہو چکا تھا، شل یعنی پیرالائز ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، حرکت کے قابل نہ رہا، اور ان کی یہ دو انگلیاں بھی کٹ گئی تھی، یہ دو انگلیاں. اور پھر پورا ہاتھ جو ہے اتنے زخم لگے، اور اتنی یعنی پورا دن پوری جنگ میں آپ سے دفاع میں ہاتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ ہاتھ کمزور ہو گیا اور بعد میں یہ ہاتھ جو ہے یعنی شل ہو گیا سبحان اللہ. اور جس نے بھی دیکھا، سید ابوبکر صدیق نے جب بعد میں سب صحابہ پھر آئے، صدیق جب قریب ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ظاہر دور صحابہ تھے، تو ان کو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. ظاہر کوئی دور تھا, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر خطاب, سیدنا علی, یہ سب دور تھے. جب آپ سن کی آواز میں سب واپس ہے, تو یہ جتنے میں نے بات کی ابھی اس لمحے سے جب تک وہ پہنچے ہیں یہاں تک ہو چکا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, میں نے دیکھا, دور سے میں نے دیکھا, ایک سایہ سے مجھے نظر آیا جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے. تو میں نے کہا کن پلحا, تم پلحا ہو, کن پلحا تم پلحا ہو. جب قریب سے جا کے دیکھا کہ واقعی پلحا ہی تھا, یعنی اندازہ ہوتا ہے صحابہ کرم اللہ وجہہم کو اجمعین کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی قابلیت کس کے اندر ہوتی ہے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور یہاں پر یہ ہرگز دلیل نہیں ہے جیسے کہ بعض صوفی دلیل لیتے ہیں, کن فیکون اللہ کے اولیاء کے پاس بھی ہے. کیسے ہے؟ بکر صدیق نے فرمایا کن طلحہ تو طلحہ بن گیا. کیا مطلب؟ طلحہ نہیں تھا پہلے, پہلے کوئی اور صحابی تھا, پھر کن سے فرمایا کن طلحہ, طلحہ ہو گیا, تب تو آکی بات ٹھیک ہے. وہ شروع سے طلحہ تھا, ایک ان کا گمان تھا, ان کی قابلیت کو دیکھ کر فرمایا کن طلحہ, طلحہ ہو گیا. طلحہ نہیں ہوگا, وہ تھا ہی طلحہ. اس لیے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ کن طلحہ, کہ آپ طلحہ یا تم طلحہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ طلحہ ہو جاؤ یا بن جاؤ, جیسے کہ ظاہری ترجمے میں یہ معنی پایا جاتا ہے, یہ معنی درست نہیں. ایسے کہ بخاری کی روایت میں بھی آیا تھا جنگ تبوک میں, کن ابا خیثما, ایک روایت میں آیا ہے کہ تم ابا خیثما ہو. تو بعض بریلوی جو ہیں, بعض صوفی غالی صوفی جو یہی دلیل پیش کرتے ہیں سے بخاری کی, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن عطا فرمایا ہے. کہاں دلیل ہے؟ کہ سے بخاری میں کن ابا خیثما, تو کن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اور وہ شخص ابا خیثما. وہ بھی اسی طریقے سے ایک صحابی پیچھے رہ گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا وہ آئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے ایک سایہ دیکھا تو فرمایا کن ابا خیثما, جب قریب ہے تو وہی تھا. صحابہ کرام نے کہا وا وا بالکل وہی تھا. صحابہ نے کسی نے نہیں کہا کہ اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے آپ کو کن فیکن عطا فرمایا ہے, کیونکہ یہ ہرگز عقیدہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون ہے, ہرگز نہیں تھا. یہ بدعقیدگی, یہ جہالت بعد میں آئی جب علم جاتا رہا. تو کن کے لفظ سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ کے مسئلے بیچ میں آ گیا, کن فیکون کے مالک صرف ایک ہی ذات ہے, وہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کن فیکون کا مالک ہو ہی نہیں سکتا, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے, وہ ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جب صحابہ قریب ہے, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ جو تھے, سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر گھیر لیا. سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے وہی ہوا, سب ایک جگہ پہ آ گئے. سیدنا حمزہ پہلے شہید ہو گئے تھے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور جو صحابی دور تھے, جیسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے گئے تو دوسری جگہوں سے کم ہوتے گئے. تو جیسے کم ہوتے گئے تو ان کو جو مشرکین نے پہلے بھی زخمی تھے تو ادھر ہی شہید کر دیا. تو ایک گروہ سا, ایک گروپ سا, ایک جماعت سے بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. پھر آہستہ آہستہ لڑتے لڑتے اور آگے بڑھتے گئے, لڑتے بھی گئے آگے بڑھتے بھی گئے, یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کے قریب آ گئے. اور وہاں سے پھر جو صحابہ ہیں وہ احد کے پہاڑ کے اوپر چلے گئے. پیچھے میدان جنگ میں جب مشرکین نے یہ دیکھا, سید مصعب بن عمیر, میں نے بتایا کہ شہید کر دیے گئے تھے, یہاں تک کہ ان پہ ہاتھ, دائیں ہاتھ کاٹ لیا, پھر بائیں ہاتھ کاٹا ہے, پھر ان کے سر پہ بھی وار کیا ہے, یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. پھر جو جھنڈا تھا اللہ کے پیار پہ وسلم, سید علی بن ابی طالب کو دیا. سید علی کو حکم دیا کہ آپ جھنڈا اٹھاؤ. پھر یہ جھنڈا لے کے آہستہ آہستہ صحابہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے گئے. اس وقت اس جنگ کی کامیابی کیا تھی جانتے ہیں؟ کافروں کو قتل نہیں کرنا تھا. اس وقت جنگ کی کامیابی یہ تھی کہ اپنے آپ کو صحابہ کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا محفوظ ہو کر, جتنی زیادہ جانیں بچ سکتی ان کو محفوظ کر کے اس جنگ سے باہر نکلا ہے. یہ کامیابی تھی, ورنہ ہر طرف سے کافروں نے گھیر لیا تھا نا. تیر اندازوں کی جگہ بھی کافر آ گئے تھے, مشرکین آ گئے تھے, اور آگے سے بھی پیچھے سے بھی, تو درمیان میں پس گئے تھے. تو ابھی حکمت عملی یہ تھی, کامیابی کا ایک ہی راستہ تھا, وہ یہ تھا کہ یہاں سے نکلنا ہے, اور میدان جنگ سے نکل کر باہر نکلنا کوئی بزدلی نہیں ہے, یہ حکمت عملی ہوتی ہے. ورنہ میدان جنگ میں پیٹ نہیں دکھائی جا رہی, یہ حکمت عملی ہے. جب جنگ نے اپنا پلٹا الٹ لیا اور رخ بدل دیا تو پھر جنگ کے ساتھ چلنا چاہیے, یہ اسٹریٹجی ہے جنگ کی. اور یہ بزدلی ہرگز نہیں, یہی بہادری ہے, یہ حکمت عملی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جیسے کون ہیں امت میں یا دنیا میں؟ بعض مستشرقین جو ہے جو اسلام کے دشمن ہیں کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو منع فرماتے ہیں کہ سب علم و بقات ہیں, سات مہلک, چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ روڑ کر بھاگ جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھاگے تھے جنگ احد پہ, ہرگز نہیں بھاگے تھے. اس کو بھاگنا نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں حکمت عملی, اور اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ دیگر صحابہ کرام کو بھی ان کو بچا کر اس جنگ سے جب جنگ نے اپنا رخ موڑ دیا ظاہر ہے پھر. یعنی کہ اپنی صرف جان ہی دینی ہے. یاد رکھیں جہاد سب مقصد جان دینا یا لینا نہیں ہے, جہاد کا مقصد جان دینا یا لینا نہیں ہے. جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی ہے. اگر اس دین کی سربلندی کے لیے جان لینی اور دینے بھی پڑے تو لے لو اور دے دو. میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اصل جہاد کا مقصد ہے. کافر آپ کے سامنے آ گیا ہے, وہ واجب القتل نہیں ہے. اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو چھوڑ دو اس کو. یہ کس نے کہا ہے؟ اگر وہ کلمہ نہ پڑھے اور جزیہ دینا چاہتا ہے جزیہ لے لو اسے. یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں, اس کو قتل ضرور کرنا ہے. جہاں پہ قاتل کافر اسے قتل کر دو. یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے, یہ خوارج کا طریقہ ہے, خوارج کا راستہ ہے, البدعت کا راستہ ہے. بہرحال تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ سے نکل گئے, اور جنگ احد کے پہاڑ کی طرف اپنا رخ کیا اور کچھ بلندی پر چلے گئے. کچھ مشرکین نے آنے قریب آنے کی کوشش کی. اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو ایسی چٹانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہ جا سکتے تھے, اس میں وزن بھی تھوڑا سا بھاری ہو چکا تھا. اسے تو طلحہ نیچے جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں بار جو کہ کندھے پہ رکھا اور پھر اس چٹان کے اوپر گئے, پھر اوپر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا طلحہ کے لیے, لقد وجبت لك الجنة سبحان اللہ, یعنی جنت آپ کے لیے واجب ہو گئی. اور یہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے, جو عشر مبشر بالجنہ ہیں ان میں سے سیدنا طلحہ ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی ہیں, اس روایت میں بھی ہیں, ابھی اس روایت میں بھی ہیں. اور وہ روایت میں آپ بتا چکا ہمیں کہ جو شہید زندہ شہید کو دیکھنا چاہتے دنیا میں سیدنا طلحہ کو دیکھ لے. ابی بن خلف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں ابی بن خلف بھی ملے, ایک بات رہ گئی تھی. ابی بن خلف یہ وہ مشرک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب تھے تو یہ کہتا تھا اے محمد میں تمہیں قتل کروں گا. ابی بن خلف کہتا تھا میں تمہیں قتل کروں گا, میں اپنا گھوڑا تیار کر رہا ہوں, جو تگڑا ہو جائے تازہ ہو جائے گا نا دیکھنا میں تمہیں قتل کروں اس گھوڑے پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ. تو ابی کی پتہ تھا صادق امین ہے, اور دل میں ایک خدشہ اور ڈر تھا کہ کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گئے تو میں نہیں بچوں گا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے جا رہے تھے تو راستے میں ابی بن کعب کا بھی سامنا, ابی بن خلف کا بھی سامنا. ابی بن خلف جو ہے اس نے دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ میں وار کر دیا تو میں بچ جاؤں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ لیا, اگرچہ پورا اپنے ڈھال سے اور اپنے وہ جو ایک مکمل تدبیر ہوتی ہیں بچاؤ کے لیے, پورے سر پہ خوزہ بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن میں ایک چھوٹی سی جگہ نظر آئی, تو دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ بنا کے اس جگہ پہ مارا. یہاں پر کٹ لگا ان کی گردن پہ, کٹ لگا, خون نکلنا شروع ہوا تھوڑا سا, تو وہ چیخنا شروع ہو گیا میں مر گیا میں مر گیا. تو مشرکین جو قریب تھے کہ کیا مر گئے تم, اتنے بڑے مرد ہو, چھوٹی سی چوٹ لگی مر گیا. کہتا نہیں اللہ کی قسم یہ محمد نے مارا ہے, اگر تھوک بھی مارتا تو میں مر جاتا. یا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک بھی مارتا میرے منہ پہ نا میں تھوک سے بھی مر جاتا, تو اسے نیزہ مارا ہے تو اللہ کی قسم بچنے والا نہیں ہوں. اور وہی ہوا کچھ دیر کے بعد ابی بن خلف جو ہے وہ مر گیا, اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان جو تھا جو کئی سال پہلے تھا وہ سچ ثابت ہوا. اگر سے دیکھو موت کے سامنے خود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا رہے تھے, لیکن سبحان اللہ کہ انسان نے کب کہاں مرنا ہے اسے خود نہیں پتا ہوتا. اگرچہ اس نے خود اپنے موت کو دعوت خود دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی جا رہے تھے ذہن میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے دیکھا ابھی آمنے سامنے قریب آ رہے ہیں, تو اس سے پہلے کہ محمد مجھے مارے صلی اللہ علیہ وسلم میں خود وار کر, جو آپ نے دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر مارا, نیزہ مارا. سبحان اللہ. جب پہاڑی پر پہنچ گئے احد کی پہاڑی پر تو میدان جنگ میں کافی لاشیں پڑی ہوئی تھی, 70 عظیم صحابہ کو شہید کیا گیا. اب جانتے ہیں کہ 700 تھے, 700 میں 70 جو ہے بڑے بے دردی سے قتل کیا, اور مشرکین نے پھر اپنا کام, ظالمانہ کام شروع کرنا شروع کر دیا, مسلح کرنا شروع. مسلح کہتے ہیں کہ کسی کی لاش کی بے حرمتی کرنا, میت کی بے حرمتی کرنا, کہ اس کے کان کاٹ لینا, ناک کاٹ لینا, آنکھیں نکال لینا, پیٹ چاک کر لینا, آنتیں نکال لینا, جسم پر زخم لگانا یا ہاتھ کاٹ, انگلیاں کاٹنا, بھر جسم جتنے بھی اذیت دینی ہے اور اس کی بگاڑنا ہے, اسے مسلح کہتے ہیں. جاہلیت میں معروف اور مشہور تھا, جو قوم غالب آ جاتی مغلوب قوم کا مسلح کرتی تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو, اور جو دوسرے دشمن ہے اور اس قوم کے لیے بھی عبرت ہو کہ دوبارہ آئندہ ان کی نسل جو ہے یہ یاد کرتی رہے کہ ہمارے سامنے کبھی یہ لوگ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو. لیکن جب اسلام آیا, اسلام کے نور سے, اسلام کی روشنی سے, قرآن اور سنت کی روشنی سے, یہ جاہلیت کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو گیا, اور اسلام نے ہمیشہ عدل و انصاف کا سبق سکھایا ہے. مردوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہے, اگرچہ کافر مشرک قتل کر دیا تم نے تو قتل ہو گیا, اب اس کا مسئلہ کبھی نہ کرنا. آپ سلام کی خاص ہدایات تھیں میدان جنگ میں کہ بچے کو نہیں قتل کرنا, عورت کو نہیں قتل کرنا, بزرگ کو قتل نہیں کرنا, بوڑھے کو, اور نہ ہی اس راہب کو, اگرچہ پادری ہے, کافر ہے, اپنی کنیست میں بیٹھا یا اپنے گردوارے میں بیٹھا یا اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے, اس کو قتل نہ کرو. جب وہ جنگ میں شریک نہیں ہے, گھر جنگ پہ اس نے اکسا لے کر اپنے گھر میں بیٹھے ہو یا اپنے عبادت گاہ میں, اس کو قتل نہ کرو. جو میدان جنگ میں ان کو قتل کرو, جو معصوم لوگ ان کو قتل نہ کرو. اور ان میں سے مسلح بھی کبھی نہ کرا, قتل کر دیا ہے, اب ان کی شکلیں نہ بگاڑنا. اب صحابہ کرام اس سے پہلے ظاہر مشرکین تھے, وہ بھی بچپن سے یہی چیز دیکھتے آ رہے تھے, اب جب ہاتھ میں کافر کو قتل کر دیا ہے اور پرانے دشمنی یاد ہے, اسے میرے باپ کو قتل کیا, بھائی کو قتل کیا اور اسے مسلح کیا تھا, تو ہم نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے سامنے وہ سر جھکانا جانتے تھے, سر اٹھانا نہیں جانتے تھے, اور نہ ہی اپنی خواہش نفس یا اپنی رائے کو آگے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آ گیا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گیا, سر جھکا دیا, یہ جانتے تھے بس. اور اس میں بعض قصوں میں آیا ہے کہ ہند نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا, یہ ضعیف روایت ہے, اسے مسلح کیا لیکن کلیجہ نہیں چبایا, بعض نے کہا چبا نہ سکے پھر اگل دیا. الواقدی کی روایت ہے, واقدی متروک ہے, آپ جانتے ہیں الواقدی ایک مورخ ہے جس نے تاریخ لکھی ہے, واقدی کی روایات اکثر سیرت کی روایات میں واقدی کا نام آتا ہے, جس میں واقدی کا نام ہو تو روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے, تو اس کی سند ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مسلح کیا گیا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا اور دیگر صحابہ کرام کا بھی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, شعیب کی طرف چلے گئے اور ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد قتل ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب نہ دو, چھوڑ دو اسے. تو پھر ابو سفیان نے سوال کیا, کیا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرو. تم میں ابن ابی قحافہ ابو بکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرو. تم میں عمر بن خطاب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو عمر. تو عمر نے فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, بکر بھی ہے اور میں بھی ہوں. تو اے اللہ تعالیٰ کے دشمن جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تھا. اور ابو سفیان کا اعلو حبل, اے حبل تو بلند ہو جا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے جواب نہیں دیتے؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولو اللہ اعلی و اجل, اللہ تعالیٰ اعلی ہے اور اجل ہے. تو ابو سفیان کا ہماری عزہ ہے, عزہ تمہاری کہاں ہے؟ لات العزہ جو معبود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب نہیں دیتے کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قول اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے, مددگار ہے, وہ تمہارا کوئی مولا بھی نہیں, کوئی مددگار بھی نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا کہ یہ جنگ بدر کے برابر ہو گئی, ایک جنگ آپ لوگوں نے جیتی تھی, ایک یہ جنگ ہم جیت کے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر عمر کی طرف دیکھا, سر عمر جواب دیتے ہیں ہرگز نہیں, کہاں برابر ہے, تمہارے مردہ جہنم میں ہمارے مردہ جنت میں تو برابر کا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ آگے کی سوچتے تھے, صرف زمینی سوچ نہیں تھی کہ جنگ ہار گئے جیت گئے, اصل بات انجام کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہرحال ایک روایت میں آیا ہے, یہ بھی واقعے کی روایت ہے, کہ وعدہ ہوا کہ اگلے سال میں ابو سفیان نے کہا ہم پھر ملاقات کریں گے بدر کے جگہ پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کیا. یہ روایت ضعیف ہے, جنگ بدر کی دوبارہ بات نہیں ہوئی, لیکن یہ تھا کہ ابھی مشرکین کے دلوں میں بغض و نفرت اور بدلہ اور انتقام باقی تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ احد کافی نہیں ہے. اچھا, جنگ کا اختتام, ابو سفیان اپنا لشکر لے کے, کیونکہ وہی قائد تھے, قائد اعلی جو تھے وہی تھے, واپس جانے کی جب تیاری کر رہے تھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سعد کو, جو فتح الباری میں ہے, سیدنا سعد بن وقاص ہے, اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ سید علی کو بھیجا, سید علی روایت ضعیف, سیدنا سعد والی فتح الباری میں روایت موجود ہے, صحیح روایت ہے, جا کے دیکھو یہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں, اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں. یہ حکمت عملی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے بعد بھی, اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے اس مطلب یہ مدینہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. ہمیشہ گھوڑے پہ سفر جب کیا جائے تو قریب کے لیے کیا, اونٹ پہ سفر دور کے لیے کیا جاتا ہے. اگر اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور میدان جنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے تو مطلب یہ شہر کی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم فوراً وہاں پہنچیں اور اپنے گھر کا دفاع کریں اور اپنے شہر کا دفاع کریں اور اپنی عزت مال اور اپنی جان کی حفاظت کریں. کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ہوئی, اونٹ پر سوار ہو کے مشرکین واپس چلے گئے. جنگ احد کے بعد کیا ہوتا ہے, میدان جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور آزمائش آتی ہے اور صحابہ کرام پر بھی ایک اور آزمائش آتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حالت تھی, صحابہ کرام نے ان شہداء کے ساتھ کیا کیا, ان کو کیسے دفن کیا گیا, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
جب جنگ شروع ہو جاتی تو جنگ دوران کافر اگر کلمہ پڑھ
کافر کلمہ پڑھ لے جنگ کے دوران تو روک لو ہاتھ, جنگ کے دوران بھی. اور سے بخاری کی روایت معروف ہے, سیدنا اسامہ بن زید کا قصہ, جب ایک مشرک کو تلوار سر پہ اٹھا اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, یا اس نے کہا لا الہ الا اللہ, تو سر اسامہ نے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں قتل کیا تم نے, وہ کہا تلوار کے ڈر سے, اس کو سینے چیر کے دیکھا تو نے تلوار کے ڈر سے. تو مشرک میدان جنگ میں قتل کرو, میدان جنگ میں اگر وہ کلمہ پڑھ لے ہاتھ روک لو.
جنگ سے پہلے بھی آفر کرنا اور جنگ کے دوران,
جی ہاں, کلمہ تو ہمیشہ رہتا ہے, اسے بخاری کی روایت دلیل ہے. جنگ سے پہلے جب آپ جنگ کے طلب کے لیے جاتے ہیں, یہاں پر تو خود وہ کافروں نے اٹیک کیا, موقع نہیں ملا, یہاں تو دفاع ہو رہا ہے ایک قسم کا, جنگ احد میں وہ خود آئے ہیں چل کے. لیکن جب آپ خود جاتے ہیں تو پھر آپ پہلے سمجھاتے ہیں, جیسے کہ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے موقع پر جاؤ ان سب سے پہلے کہ میں توحید اور دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا, یہ ان کو سمجھاؤ, یہ نہیں کلمہ پڑھوانا ہے, بس اللہ کا حق یہ بھی سمجھاؤ, اگر مان لیں تو نہیں تو پھر ان سے جزیہ کا مطالبہ کرو ورنہ پھر تلوار اٹھاؤ. بچے جہاز, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, ہوتا کیا ہے عام طور پہ, بعض لوگ یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شر اتنا پھیل چکا ہے خوارج کی وجہ سے اور ان باطل فرقوں کی وجہ سے جو خود کش حملہ کو جائز قرار دیتے ہیں, بم بلاسٹ ہوتے بازار میں یا کسی چھاونی کے قریب یا کسی پولیس اسٹیشن کے قریب, اب کوئی ٹانگے گزر رہا ہے, کوئی گاڑی گزر رہی ہے, بچے ہیں عورتیں ہیں, وہ بھی مر جاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی, پہلی بات یہ خودکشی حرام ہے, دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہیں چاہے پولیس والے ہیں یا فوج ہیں, اگرچہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی مدد کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں, کافر کی مدد کرنا ساتھ ہر صورت میں کفر نہیں ہے. اگر دنیا کے لیے آپ مدد کرتے ہیں, دین کے لیے نہیں, کافر کو دین کو بہتر سمجھ کے نہیں, دنیا کے لیے, تو کفر نہیں ہے, فسق ہے, فجور ہے, کبیرہ گناہ ہے, جو بھی کہہ دیں آپ, جب آپ دل سے مطمئن ہیں کہ آپ مومن ہیں تو پھر کافر کیسے ہیں. بہرحال, تو جب قتل کرنا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ خودکشی حرام ہے, پھر اس مسئلہ کو قاتل کفر فتوی لگا رہے, کافر سمجھ, پھر قتل بھی کر رہے ہیں. اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے کہ یہ کافر ہے تب بھی اس کو ایسے قتل کرنا جائز نہیں ہے, پھر جو عام معصوم لوگ ان کی جان بھی تم لے رہے ہو. تو ہم جب دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ ذرا منع فرمایا ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کر کے کافر کیوں نہ ہو, یہ تو مسلمان کے بچے جا رہے ہیں نا, اگر کافر کے بچے ہیں عورتیں ہوں ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اگر مسلمان داخل ہو جاتے ہیں فتح کے لیے جنگ میں جہاد میں, جب شہر میں داخل ہو گئے تو یہ نہیں کہ جو بھی سامنے قتل کرو اسے, بچہ بھی آئے قتل کرو, عورت بھی قتل کرو یا بوڑھا بھی قتل کرو, نہیں, خاص انسٹرکشن ہے. اچھا اگر وہ جنگ میں شریک ہو جائیں پھر کیا کریں, اگر جنگ میں عورتیں شریک ہوتی ہیں تو ان کو بچانے کی کوشش کرو, اگر نہیں ہٹتی اور کوئی راستہ نہیں ہے, بعض کیا کرتے ہیں ڈھال بنا لیتے ہیں, اسلام بھی قبول نہیں کرنا, جزیہ بھی نہیں دینا, جنگ بھی کرنی ہے اور ڈھال عورتیں ہیں اس صورت میں, اور پھر تیر بھی مارے, اس مطلب اب تیر کھاتے رہو عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, اس مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈھال بنائی ہے, اب تم آگے بڑھو, اگر کوئی مر بھی جاتے تو اس کا قصور ہے, یہ ضمناً ہے, بات سمجھ آئے گی. اور جو میدان جنگ میں شریک ہو ان کو بھی قتل کرو, کیونکہ وہ خود میدان جنگ میں اتری ہیں, اگر وہ جنگ کو میدان جنگ کو چھوڑ دور بیٹھی ہو ان کو قتل نہ کرو. بعض عورتیں جیسے جنگ میں بھی ساتھ آئی تھی, ایک عورت کو قتل نہیں کیا, بلکہ میں نے بتایا کہ ابو جوان نے جب تلوار اٹھائی تو دیکھا ہند ہے, عورت ہے, ہاتھ ٹوک لیے, اگرچہ یعنی اگر قتل بھی کر دیتے, میدان جنگ میں تھی اس وقت, لیکن پھر بھی عورت تھی, انہوں نے کہا آپ سے دیو تلوار, مجھے شرم آ گیا آپ سے دیو تلوار کو سے میں ایک عورت کو قتل کروں. تو عورتوں کو نہیں قتل کیا جاتا, ہاں میدان جنگ میں شریک ہے تب قتل کیا جاتا ہے, اگر دور ہیں انہیں قتل نہیں کیا جاتا. نہیں, خود کچھ حملہ جو ہے وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, شہادت ہرگز نہیں ہے. نہ جائز لوگ مرتے ہیں تو اللہ کے سپرد ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی مرتا ہے وہ شہید ہے, شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ دین کے لیے جو مرتے مرجع دین کے سربندی کے مرتے وہ شہید ہوتا ہے. باقی جیسے کہ کوئی شخص غرق ہو کے مرتا ہے یا بلڈنگ گرنے سے مرتا ہے ان کو شہید کہا جاتا ہے, اس زمرے میں اگر ان کو یوں کہا جائے کہ بم بلاسٹ ہوا پھر پوری عمارت گری ہے, اس زمرے میں آ سکتا ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی شہیدوں میں قبول فرمائے. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ یقیناً شہید ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, واللہ اعلم, بشرطے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو, یعنی کہ شرک کرنے والے مزار میں بم بلاسٹ ہو یا کسی امام بارگاہ میں اور وہاں پہ سب رافضی ہیں یا بریلوی ہیں, بم بلاسٹ ہو تو ہم کہ یہ بھی شہید ہیں, شرک کرنے شہید ہوتے ہیں کیا؟ جی ہاں. جزاکم اللہ خیر. سبحان